أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية ومنقلبة إلى الكيف. بعض ہماری وجود ذہنی کے اوپر جو اعتراضات تھے ان کے جوابات میں چل رہی تھی. مختلف جواب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے اور آخری جواب جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا وہ فاضل کوشجی کا تھا. اور آج جو جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ جواب سید سند کا ہے. سید سند, اس کا پورا نام صدر الدین محمد بن ابراہیم الشیرازی ہے اور 903 ہجری قمری کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا. انتہائی فاضل شخصیت ہیں, مختلف ان کی کتابیں موجود ہیں. شرح تجرید ہے, شرح مطالع ہے, شرح شمسیہ ہے, شرح مختصر الاصول, تفسیر کشاف کے اوپر بھی شرح موجود ہے ان کی. یعنی عالم شخصیت ہے. سید سند یہ مبنا کے اعتبار سے اصالت ماہوی ہے, یعنی ماہیت کو اصیل مانتے ہیں اور وجود کو اعتباری. ان کے سامنے جب وجود ذہنی کے اس اعتراض کو رکھا گیا, پیش کیا گیا کہ اگر وجود ذہنی کے قائل ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ ایک چیز پر دو متباین مقول صدق ہے اور یہ محال ہے, بس وجود ذہنی کا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے. جناب شیخ سید سند جواب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اصلاً خارج سے جب ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے تو یہ منقلب ہو کر ہمارے ذہن میں آتی ہے. مثلاً ماہیت اگر خارج میں جوہر تھی تو یہ جب ذہن میں آئے گی تو اس وقت یہ منقلب ہو جائے گی اور ایک اور حقیقت میں بدل جائے گی, مثلاً کیف میں تبدیل ہو جائے گی. کیوں اس نظریے قائل ہوئے کہ ماہیت منقلب ہو جاتی ہے جب وہ ذہن میں آتی ہے؟ پس اشکال وارد نہیں ہوتا, کیونکہ اشکال کا وارد ہو رہا تھا کہ ماہیت ہمارے ذہن میں آئی, اس ماہیت پر جوہر کا بھی اطلاق ہو رہا ہے چونکہ بے عین ہی خارج والی ہے, اور کیف کا بھی اطلاق ہو رہا ہے چونکہ یہ ماہیت ہمارا علم ہے. جناب سید سند فرماتے ہیں کہ اصلاً جو ماہیت خارج سے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, درست ہے وہ خارج والی ماہیت ہی ہے, لیکن جب وہ خارج سے اٹھ کر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو جوہر سے نکل کر کیف میں بدل جاتی ہے. بس دو مقولے نہیں ہیں یہاں پر تاکہ اشکال وارد ہو کہ ایک چیز پر دو مقولے کیوں صدق ہوئے ہیں, کیونکہ منقلب ہو گئی ہے ماہیت. خارج بھی ماہیت پر اطلاق ہو رہا تھا جوہر کا، جوہر کے تحت مندرج تھی، جوہر کی مصداق تھی یہ ماہیت خارجی، مثلا انسان، جب یہ ذہن میں آئے گی تو منقلب ہو جائے گی، اور منقلب ہو کے کیف میں بدل جائے گی۔ تو بس یہاں پر جوہر نام کی کوئی چیز نہیں ہے ذہن میں جب ماہیت آئی ہے، ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی مقولہ اس کے اوپر صدق کر رہا ہے، بس اشکال وارد نہیں ہوتا۔ کیوں اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ انقلاب آتا ہے اور کیسے انقلاب آتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں خود جناب سید سند۔ وہ فرماتے ہیں کہ موجودیت مقدم ہے ماہیت کے اوپر۔ یعنی کیا مراد؟ کہتے ہیں ماہیت اپنی ذات میں نہ تو جوہر ہے نہ ہی عرض، نہ ہی جوہر ہے نہ ہی کیف ہے، نہ ہی کم ہے نہ ہی متاع، کوئی رنگ نہیں رکھتی ماہیت اگر اس کو اب اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ یہ ماہیت جوہر تب بنے گی کہ جب ماہیت کا وجود خارجی کون سا ہو؟ جوہر والا ہو۔ اور اگر اس کا وجود خارجی کم، کیف، متا اس قسم کا ہوگا تو اس کی ماہیت بھی کیا ہو گئی؟ کم، کیف وغیرہ یہ مقولے رکھے گی، اس کے تحت مندرج ہوگی۔ بس موجودیت مقدم ہے خود ماہیت کے اوپر، کیونکہ اگر موجودیت نہ ہو تو اصلاً ماہیت ہی نہیں ہوگی۔ ماہیت کو تحقق دینے والی چیز کون ہے؟ موجودیت ہے۔ بس موجودیت کے بغیر ماہیت کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جب خود ماہیت کی ذات نہیں رہے گی اگر موجودیت نہ رہی، تو یہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ اور یہ ماہیت اپنا مقولہ تبدیل کر دیتی ہے کہ جب اس کا وجود بدل جاتا ہے۔ اگر وجود خارجی رکھتی ہوگی یہ ماہیت تو اور مقولہ اس پر صدق کرے گا، اور اگر اس یہ وجود ذہنی میں آ جائے تو اس کے اوپر کوئی اور مقولہ صدق کرے گا۔ پس معلوم یہ ہوا کہ ماہیت جب وجود پیدا کرتی ہے اس وقت اس پر اطلاق ہوتا ہے، یا جوہر کا، یا کم کا، یا کیف کا، یا متاع کا، یا عین کا، اس قسم کے مقولوں کا۔ اگر وجود بدل جائے تو ماہیت اپنا مقولہ بھی کیا ہے؟ بدل دیتی ہے، بدل جاتا ہے اس کا۔ اب شیخ سند پر پھر یہ اشکال ہوتا ہے، خود شیخ سند اس اشکال کو ذکر کرتے ہیں، شیخ کہہ رہا ہوں سید سند جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اس اشکال کو اپنے اوپر۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہو جائے گا، اول میں تمثیل دے دوں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے، پھر اس کے اشکال کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب یہ ماہیت وجود خارجی سے نکل کر وجود ذہنی کے اندر آئی ہے تو کیا کہا؟ کہ انقلاب آ گیا اس کی ذات میں۔ یہ ماہیت جو خارج میں جوہر تھی، جب یہ وجود ذہنی میں آئی تو اس کی ذات میں جب انقلاب آیا تو یہ کیف بن گئی۔ درست ہے؟ تو اب ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں سید سند سے کہ آپ پھر عینیت کو کیسے درست کریں گے، کیونکہ ہم نے وجود ذہنی میں کیا کہا ہوا ہے کہ ماہیت وہی ذہن میں آتی ہے جو کہاں ہوتی ہے؟ خارج میں، یعنی خارج والی ماہیت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ ماہیت ذہن میں جب آتی ہے تو منقلب ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو علم پیدا ہوا ہے وہ وہی ہے کہ جو خارج میں ہے، وہی ماہیت ہے جو خارج میں ہے؟ یہ آپ عینیت کہاں سے درست کریں گے؟ اگر یہ عینیت درست نہ ہوئی تو پھر آپ کا یہ راہ حل درست نہیں ہے، کیونکہ سفسطہ لازم آ جائے گا، کیونکہ خارج کا اور ذہن کا آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہوگا، کیونکہ خارج میں حقیقت کچھ اور ہے اور ذہن کے اندر حقیقت کچھ اور ہے، تو بس ہمیں خارج کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوگا. خارج کے بارے میں ہمیں علم تب حاصل ہوگا کہ جب دونوں ماہیتوں کے درمیان عینیت پائی جائے، خارجی اور ذہنی کے اندر. شیخ سند، سید سند جو ہے وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ میں عینیت آپ کو سمجھاتا ہوں، عینیت ہے اس کے اندر، مشکل نہیں ہے، عینیت غلیظ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ خود بھی کرتے ہیں فلاسفہ. کیسے؟ سید سند کہتے ہیں پانی کو اگر آپ 100 درجہ سینٹی گریڈ پر اس کو گرم کریں، ہیٹ دیں اس کو، تو وہ کس میں بدل جاتا ہے؟ بخارات کے اندر. تو جب یہ پانی بخارات میں بدل جاتا ہے تو وہاں پر آپ خود یہ کہتے ہیں یہ بخارات وہی پانی ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ مثلا اگر پانی جو ہے وہ بخار بن جائے اور بخار آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بخار وہی پانی ہے کہ جس کو ہم نے گرم کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں پانی ایک الگ حقیقت کا نام ہے، بخار ایک الگ حقیقت کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بخار کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی پانی ہے. یہ جو آپ پلٹا رہے ہیں بخار کو پانی کی طرف کہ بخار وہی پانی ہے، تو اس کے اندر ایک امر مشترک موجود ہے، اس کو مادہ اولا کہتے ہیں، حیولہ اولا کہتے ہیں، اس کی بات بعد میں کریں گے. تو کہتے ہیں آپ یہاں پر ایک امر مشترک آپ کو مل گیا، اس امر مشترک کی وجہ سے دو مختلف ذاتوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے. کہتے ہیں ہمارے مورد کے اندر بھی درست ہے کہ دو ذاتیں مختلف ہیں لیکن ان کے درمیان ایک امر مشترک موجود ہے. وہ کیا ہے امر مشترک؟ کہتے ہیں شے، امکان، کوئی بھی آپ لے لیں. آپ ماہیت خارجی کو شے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. ماہیت ذہنی کو شے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. دونوں پر شے کا اطلاق ہوتا ہے. یا مثلا ماہیت خارجیہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ واجب تو نہیں ہے. ماہیت ذہنیہ جو ہے وہ بھی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. تو کہتے ہیں ان دونوں کے اوپر ایک ہی چیز کا اطلاق ہو رہا ہے، یا شے کا اطلاق ہو رہا ہے یا امکان کا، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، ہماری اس میں بات نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دو ذات کے درمیان ایک امر مشترک ہونا چاہیے. اب اس امر مشترک کو آپ کیا نام دیتے ہیں، کس چیز کو قرار دیتے ہیں، اس میں ہماری بحث نہیں ہے. بس جب ان دو ذاتوں کے درمیان ایک امر مشترک موجود ہے، اس امر مشترک کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ شے وہی ہے، شے ہے کہ جس نے پہلے لباس پہنا ہوا تھا جوہر کا، اب اسی شے نے کیا کر لیا، لباس پہن لیا کیف کا. امر مشترک جب موجود ہے اس کے اندر، تو جس طریقے سے آپ بخار کو وہی پانی کہہ رہے تھے، ہم اس ماہیت ذہنیہ کو کیا کہیں گے، یہ وہی ماہیت ہے جو کہاں ہے، خارج والی تھی. فرق یہ ہے کہ اس ماہیت ذہنیہ نے پہلے لباس پہنا تھا جوہر کا، اب لباس پہن لیا کس کا، کیف کا. بس ہمارے ذہن میں فقط ایک ہی چیز ہے اور وہ اس کے اوپر ایک مقولہ فقط صدق کر رہا ہے، کون سا، کیف کا. جوہر اطلاق نہیں کر رہا، کیونکہ ماہیت خارجی جب ذہن میں آئی تو مقولہ جوہر تبدیل ہو گیا کس کے اندر، مقولہ کیف کے اندر. بس ایک چیز ہے، ایک ہی مقولہ صدق کر رہا ہے اور وجود ذہنی کی مشکل حل ہو جاتی ہے، کیونکہ اشکال کیا تھا کہ ایک ہی چیز پر دو مقولے صدق کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی مقولہ ہے، بس اشکال وارد نہیں ہے. مطلب واضح ہوا ہی آتا. کوئی سوال ہے؟ تطبیق کرنے اگر سوال ذہن میں ہوا تو حتماً پوچھ لیجیے. ما ان بعض القائلین باصالت الماہیہ، سید سند یعنی یہ بعض القائلین باصالت الماہیہ سے مراد السید سند ہیں. سید سند فرماتے ہیں کہ ان الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن منسلخۃ انماہیت الخارجیہ، کہتے ہیں کہ وہ جو صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے یہ ماہیت خارجیہ سے جدا ہوتی ہے، منسلخ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، وَمُنْقَلِبَتُنْ إِلَى الْكَيْفِ، اور منقلب ہوئی ہوتی ہے، بدل جاتی ہے کس کے اندر؟ کیف کے اندر. بیان و ذالک، توضیح دیتے ہیں، اَنَّ مَوْجُودِيَتَ الْمَاہِيَةَ متقدمتن على نفسها، ماہیت کی موجودیت مقدم ہے خود ماہیت کے اوپر، فمعاقت ان نظر عن الوجود لا ماہیت اصلا، اگر ہم وجود سے قطع نظر کر لیں، وجود کو نگاہ میں نہ رکھیں، تو اصلاً ماہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ماہیت کو تحقق دینے والی جو ذات ہے وہ وجود ہے، موجودیت پس مقدم ہے ماہیت کے اوپر. اور اس بات کا اضافہ کر لیں کہ وجود آ کر طے کرتا ہے کہ یہ ماہیت جوہر ہے یا عرض ہے، اور عرض میں سے بھی کم ہے، کیف ہے، متاع ہے، کیا ہے. والوجود الذہنی والوجود الخارجی مختلفان بالحقیقہ، اس کو آپ سب فلاسفہ مانتے ہو کہ وجود ذہنی اور وجود خارجی دونوں مختلف ہیں حقیقت کے اندر. ابتدائی فصل کے اندر آپ کے لیے ذکر کیا تھا کہ وجود خارجی اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس پر آثار مطلوبہ مرتب ہوتے ہیں، اور وجود ذہنی اس وجود کو کہا جاتا ہے جس پر آثار خارجیہ مترتب نہیں ہوتے. پس دو وجود ہیں اور دو وجود مختلف ہیں حقیقت میں. پس جب ماہیت کے بارے میں فیصلہ وجود کے ذریعے کرنا ہے تو پھر فَإِذَا تَبَدَّلَ الْوُجُودِ بِسَيْرُورَتِ الْوُجُودِ الْخَارِجِ ذِهْنِيَا، پس جب وجود تبدیل ہو گیا، کیسے وجود تبدیل ہو گیا؟ کہ وجود خارجی بن گیا کیا؟ ذہنی. ضرورت بننے کے معنی میں ہے کہ وجود خارجی وجود ذہنی بن کر تبدیل ہو گیا، تو اس تبدل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جاز ان تنقلب الماہیہ، تو جائز ہے اور ممکن ہے کہ ماہیت بھی کیا ہو جائے؟ منقلب ہو جائے. کیونکہ ماہیت اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، وجود نے اس کے بارے میں طے کرنا ہے کہ اس نے جوہر بننا ہے یا عرض بننا ہے. تو جب یہ وجود خارجی میں تھی، اس سے نکل کر جب یہ وجود ذہنی میں آئی، تو وجود ذہنی جو حقیقت رکھے گا، ماہیت بھی اسی حقیقت میں بدل جائے گی، ماہیت بھی وہی لباس پہن لے گی کہ جو وجود کے اوپر ہوگا. تو ماہیت جو ہے وہ منقلب ہو جائے گی. بِأَن يَتَبَدَّلَ الْجَوْهَرَ أَوِ الْكَمَّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَيْفًا، بِأَن يَتَبَدَّلَ الْجَوْهَرُ أَوِ الْكَمُّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَيْفًا. مثال دے رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مثلا جوہر یا کم یا کوئی اور مقولہ، وہ تبدیل ہو جائے گا کس کے اندر؟ کیف کے اندر. کیونکہ وجود ذہنی میں جو ماہیت جائے گی وہ کیف بنے گی، کیف کے علاوہ کوئی اور مقولہ صدق اس کے اوپر نہیں کرتا. فَلَيْسَ لِلشَّيْءِ بِالنَّذَرِ إِلَى ذَاتِهِ حَقِيقَةٌ مُعَيَّنَةٌ، شے کو اگر اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو تو کوئی حقیقت معین نہیں رکھتی. بَلِ الْكَيْفِيَّةُ الذِّهْنِيَّةُ اِذَا وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ كَانَ جَوْهَرًا اَوْ غَيْرًا. وَالْجَوْهَرُ الْخَارِجِ اِذَا وُجِدَ فِي الذِّهْنِ كَانَ كَيْفَ النَّفْسَانِيَّةَ. بلکہ کہتے ہیں کہ صورتحال یوں ہے کہ یہ جو کیف ذہنی ہے، یعنی یہ ماہیت ذہنی جو آپ کے ذہن میں ہے، اگر یہ خارج میں چلی جائے تو پھر خارج اس کو معین کرے گا کہ اس نے جوہر بننا ہے یا اس نے متاع بننا ہے، عین بننا ہے، یا کوئی اور مقولے کے اندر اس نے آنا ہے. بس یہ کیفیت ذہنی اگر خارج میں چلی جائے تو وہاں یہ جوہر بنے گی مثلا، اور جوہر خارجی اگر ذہن میں آئے گا تو پھر کیف نفسانی بن جائے گا. والجوہر الخارجی اذا وجد فی الذہن کانا کیف النفسانیہ، تو کیف نفسانی بن جائے گا. بس یہ انقلاب سمجھا دیا سید سند نے کہ ماہیت اس طریقے سے منقلب ہوگی، کیونکہ ماہیت اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، اس ماہیت کے جو جو حقیقت ہے اس کو معین کرنا ہے وجود نے آ کر، وجود نے طے کرنا ہے کہ یہ ماہیت جوہری بنے یا غیر جوہری۔ تو جب وجود نے طے کرنا ہے تو خارج میں جب ہوگی تو وجود خارجی بتائے گا کہ یہ جوہر ہے یا غیر جوہر ہے، اور جب یہ ذہن میں آئے گا تو وجود ذہنی کیف ہوتا ہے، بس یہ کیف کے تحت داخل ہو جائے گی۔ بس اس نے وہ وجود خارجی والا جو لباس اتار کر وجود ذہنی کا جو لباس ہوگا وہ پہن لے گی اور مقولہ اس کے اوپر صدق کرے گا۔ جی جی علامہ یہی اشکال کریں گے ان کو، انشاءاللہ اشکال میں آئیں گے تو کریں گے اس کے بارے میں۔ یہ ایک مطلب ہو گیا۔ اب وہی سوال جو میں نے قاری میں عرض کیا تھا، آغاز سید سند ہمیں عینیت چاہیے اور آپ مباینت ثابت کر رہے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ماہیت خارجی جوہر ہے اور ماہیت خارجی کیف ہے، جوہر تو اطلاق ہی نہیں کرتے اس کے اوپر، بس مباینت ثابت کر دیا آپ نے، ہمیں عینیت چاہیے، وہ کیسے درست کریں گے؟ وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا مُبَايَنَةُ الْمَاهِيَّةِ الذِّهْنِيَّةِ لِلْخَارِجِيَّةِ، کہتے ہیں ماہیت ذہنیہ کا مباین ہونا ماہیت خارجی کے لیے، مَعَا حالانکہ اَنَّ الْمُدَّعَا مُدَّعَا وجود ذہنی میں یہ ہے کہ حصول الاشیاء بانفسها فی الذہن، کہ اشیاء اور ماہیات بعینہ ہی خارج والی ذہن کے اندر آئیں، یہ مدعا ہے ہمارا وجود ذہنی کے اندر، اور یہ ادعا ہوا یستدعی اصلا مشترکا بینہما، اور یہ مدعا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان دو ماہیات کے درمیان ایک اصل مشترک ہو، ماہیت خارجی اور ماہیت ذہنی تب عینیت پیدا کریں گی کہ جب ان کے درمیان ایک اصل مشترک ہونی چاہیے، ایک امر مشترک ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ وہی ہے، بات واضح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مدعا تو یہ ہے لیکن ماہیت ذہنیہ ماہیت خارجیہ کے مباین ہے، کیا کریں اس کا؟ فیکفی، یہ فا کیا ہے؟ اس اما کا جواب ہے، فیکفی فی تصویر ہی کی ضمیر جا رہی ہے اصل مشترک کی طرف، تو کافی ہے امر مشترک کی، امر مشترک کو تصور کرنے میں کافی ہے، ان یصور العقل امرن مبہمن مشترکن بینہما، کہ ایک ایسے امر مبہم کو تصور کرے کہ جو کیا ہو ان دو کے درمیان مشترک ہو، یصحح بہی انما فی الذہن هو الذی فی الخارج، اور اسی امر مبہم کو جس کو عقل نے تصور کرنا ہے امر مشترک، اسی کے ذریعے تصحیح ہو جائے گی اس چیز کی کہ جو بھی ذہن میں ہے وہ وہی ہے جو خارج میں ہے، عقل آ کر ایک امر مبہم کو تصور کر لے، کیا کرے؟ امر مبہم آپ کی شکل آپ کے خارج میں سے عرض کر دیا تھا، مثلا بے عنوان شے، بے عنوان امکان، عقل اس کو تصور کرتی ہے کہ ماہیت خارجی پر بھی شے کا اطلاق ہو رہا ہے، ماہیت ذہنی پر بھی شے کا اطلاق ہو رہا ہے، بس یہ شیئیت ایک امر مبہم ہے لیکن ہے مشترک، خارج پر بھی اطلاق ہو رہا ہے ذہن پر بھی اطلاق ہو رہا ہے، بس امر مشترک ہے، اور امر مشترک ہو جہاں بھی موجود ہوتا ہے وہاں عینیت آ سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت ذہنی وہی ہے کہ جو خارج والی ہے، بس مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں جو یہ کام کہہ رہا ہوں یہ کام بدون دلیل نہیں ہے، آپ خود یہ کام کرتے ہو، فلاسفہ کو کہتے ہیں کما یصور المادۃ المشترکۃ بین الکائن والفاسد المادیین، جس طریقے سے عقل مادہ مشترک کو تصور کرتی ہے فاسد اور کائن کے درمیان، پانی کائن ہے اور بخار کیا ہے؟ فاسد ہے. کہتے ہیں کہ اس کائن اور فاسد دو چیزوں کے درمیان عقل ایک امر مشترک کو تصور کرتی ہے, جس کو آپ مادہ اولا کہتے ہیں, جس کو آپ حیولہ اولا کہتے ہیں. اس مادہ مشترکہ کو کس نے تعقل کیا, کس نے تصور کیا؟ عقل نے. حالانکہ ایک کائن ہے ایک فاسد ہے, دونوں جدا ہیں حقیقت میں. پانی اور بخار دو الگ حقیقتوں کا نام ہے, لیکن پھر بھی ان کے اندر عقل نے مادہ مشترکہ کو تصور کیا, اور اسی مادہ مشترکہ کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بخار وہی پانی ہے. تو اسی طریقے سے عقل آ کر ایک امر مبہم کو, جو کہ امر مشترک ہو, اس کو تصور کرے, بے عنوان شے, بے نام امکان, کسی بھی نام سے, اس کے ذریعے ہم کہیں کہ ماہیت ذہنیہ وہی ماہیت ہے جو ماہیت خارجیہ ہے, جو خارج میں ماہیت تھی. بس دو چیزیں بھی ہو گئی اور امر مشترک کی وجہ سے ایک بھی ہو گئی, اور وجود ذہنی کا اشکال بھی برطرف ہو گیا. یہ سید سند کی دلیل اور جواب تھا اس اشکال کے مقابلے میں. وفی ہے, علامہ اعتراض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اصلاً آپ کا مبنا تو تھا اصالت الماہیت کا, کہ ماہیت اصیل ہے اور وجود ایک امر اعتباری ہے. وجود امر اعتباری ہے, اس کا معنی, اعتباری کا معنی وہ اصالت الوجود میں عرض کیا تھا. حتماً اس کو دوبارہ سن کے آپ نے وہ جو سوالات لکھوائے ہیں اس میں جواب آپ نے اس طریقے سے لکھنے ہیں کہ اعتباری کا معنی یہ کیا تھا کہ وجود کو ہم ماہیت موجودہ سے انتزاع کرتے ہیں, ماہیت متحققہ سے انتزاع کرتے ہیں, وائلہ خارج میں فقط کیا ہے, ماہیت ہے. وجود جو ہے ہم اس کو انتزاع کرتے ہیں, کہ امر انتزاعی کا نام جو ہے وہ وجود ہے, اور امر انتظائی ذہن میں ہوتا ہے, خارج میں نہیں ہوتا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ماہیت پر مقدم ہے موجودیت, اور وجود جو ہے وہ ماہیت کے لیے مشخص کرتا ہے کہ اس نے جوہر بننا ہے یا غیر جوہر بننا ہے. بس یہ آپ کے مبنے کے خلاف ہے. فرماتے ہیں کہ اولا انہ لا محصل لما ذکرہ, اصلاً کوئی معنی نہیں رکھتا وہ مطلب کہ جو سید سند نے ذکر کیا ہے. کیا من تبدل الماہیت واختلاف الوجودین فی الحقیقہ, کہ ماہیت کا تبدیل ہو جانا اور حقیقت میں دو وجودوں کے مختلف ہونا. درست یہی کہا تھا انہوں نے کہ وجود چونکہ مختلف ہیں اور وجودیت جو ہے وہ مقدم ہے ماہیت کے اوپر, اور ان وجود کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ماہیت بھی کیا ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا اصلا کو مانا نہیں بنتا. کیوں نہیں مانا بنتا؟ بنا ان علامہ ذہب الیہ, کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے اس کے مطابق تو کوئی مانا نہیں. اصالت الوجودی کہہ رہا ہوتا تو پھر بات ماننے والے تھی کہ وجود کو اصل مان رہا ہے, وجود جو ہے وہ ماہیت کے لیے تکلیف مشخص کر رہا ہے, وجود ہے جو ماہیت کی ذات کو معین کر رہا ہے, اور وجود کے تبدیل ہونے سے ماہیت کی بھی ذات جو ہے وہ لباس اس کا جو ہے وہ عوض ہو رہا ہے. یہ اصالت الوجودی کہہ رہا ہوتا تو بات سمجھ میں آنے والی تھی, لیکن بنا ان علامہ ذہبہ الیہ, لیکن عقیدہ سید سند کے مطابق کوئی معنی نہیں بنتا اس مطلب کا. کیا ہے ان کا عقیدہ؟ من اصالت الماہیت و اعتباریت وجود, کہ آپ اصالت ماہیت اور اعتباریت وجود کے قائل ہیں. تو پھر کیسے اس مبنے کے تحت آ کر آپ اس مبنے اس جواب کو بیان کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ میں اصالت الوجودی ہو گیا ہوں, پھر آپ کے جواب کو ہم مانتے ہیں, لیکن آپ ہیں اصالت الماوی اور آ کر جواب جو ہے وہ اصالت الوجودی کے اعتبار سے دے رہے ہیں. ایک اشکال. دوسرا اشکال یہ ان کے اوپر وارد ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ نظریہ شبہ کے قائل ہو گئے ہیں. تقریباً نظریہ شبہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ خارج کی جو ماہیت ہے اس کی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے, وائلہ خود ہے وہ ماہیت جو خارج میں, خود ہے ماہیت خارجی ہمارے ذہن میں نہیں آتی. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ماہیت خارجی خود ہے ماہیت خارجی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہے, بلکہ یہ تبدیل ہو کر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے. بس تبدیل ہو کر ہمارے ذہن میں آنا گویا کہ یہ وہی ماہیت نہیں ہے, اور وجود ذہنی میں ہمیں خود ماہیت خارجی چاہیے, تب جا کر ہمارا خارج کے بارے میں علم درست ہوگا. بس سید سند کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نظریہ شبہ کے قائل ہو رہے ہیں, پر نظر شبہ جو ہے وہ باطل ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، بس آپ کا جواب تام نہیں ہے، وجود ذہنی کے اشکال کو حل نہیں کرتا. یہ سید سند کا جواب تھا. وثانیاً انہ فی معنی القول بالشبہ، کہ آپ کا یہ جو جواب ہے یہ شبہ کے قول کے معنی میں ہے، یعنی آپ شبہ کے قائل ہو گئے ہیں. بنا ان علی ملتزم به من المغایرت الذاتیہ بین صورت الذہنیہ والمعلوم الخارجی، اس بنا پر کہ جس کے آپ ملتزم ہوئے ہیں. کس چیز کے ملتزم ہوئے ہیں؟ کہ صورت ذہنیہ اور معلوم خارجی کے درمیان مغایرت ذاتی پائی جاتی ہے، یعنی ذات اصلاً بدل جاتی ہے ماہیت خارجی کی جب وہ ذہن کے اندر آتی ہے. فَيَلْحَقُهُ مَا لَاحِقَهُ، پس آپ کے اس جواب پر وہی اعتراض ہوگا کہ جو اعتراض کہاں ہوا تھا؟ نظریہ شبہ پر ہوا تھا. فَيَلْحَقُهُ یعنی ہو، آپ کے جواب کو ملحق ہوگا وہی مَا لَاحِقَهُ، کہ جو لاحق ہوا تھا کس کو؟ قول شبہ کو. کیا ہے وہ؟ من محضور سفسطہ، کہ نظریہ شبہ سفسطہ ہے، واقع کے بارے میں ہمیں علم عطا نہیں کر سکتا. یہ تھا جواب سید سند. اس کے بعد جو جواب دیتے ہیں یہ محقق دوانی کا ہے. محقق دوانی کا جواب ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو درست جواب ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ہم محقق دوانی کے جواب کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملا صدرہ کے جواب کے جو درست جواب ہے علامہ طباطبائی کے نزدیک وہ پھر بعد میں دیکھیں گے. محقق دوانی، ان کا اصل نام جلال الدین محمد بن اسعد الدوانی الصدیقی الشافعی، یعنی اہل سنت کے علماء میں سے ہیں محقق دوانی. یہ 918 ہجری قمری میں فوت ہوئے ہیں اور میلادی 1512 بنتی ہے، اور یہ بھی ایران کے ہی فیلسوف میں ہیں، یعنی شیراز میں زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور بہت ساری کتابیں فلسفے علوم عقلیہ کے اندر انہوں نے لکھی ہیں، کہ ان کے حالات زندگی میں یہ تمام کتابوں کا نام آیا ہے. اہل سنت قدیم الایام میں بہت فیلسوف رکھتے تھے، یہ مثلا فخر رازی جیسی شخصیت ہے، محقق دوانی یہ ہے، فاضل کشجی ہے، غزالی ہے مثلا یہ. لیکن غزالی اور فخر رازی نے فلسفے کے خلاف جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اہل سنت میں سے فیلسوفان بالمعنی الحقیقی نہیں نکلتے، فیلسوف کم ہیں. اس کی وجہ یہ غزالی بنا ہے اور فخر رازی.
غزالی تو خود ان کے فلسفی،
جب یہ عارف بنا تو اس نے کافی کام کیا فلسفے کے خلاف میں، چونکہ عرافا جو قدیم تھے صوفی جن کو کہا جاتا تھا، یہ علوم کے مخالف تھے، علوم عقلی کے، عقل کے مخالف تھے. ان کا ادعا یہ تھا کہ حقیقی معرفت فقط شہود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور عقل کے ذریعے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہے. بس عقل کے خلاف یہ دلیلیں لے کر آتے تھے.
تو پہنچا بھی تو عقل کے ذریعے ہی جاتا
ہے نا. وہ عقل جو کہتے ہیں وہ عقل ابزاری ہے، یہ ایک الگ بات ہے، بہت ضروری ہے یہ بات. انشاءاللہ کبھی اس قسم کی ہماری مباحثے چلتے رہے دوستان کے ساتھ تو یہ ساری ابحاث کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خلط ہوتا ہے. جو عقل ہر بندے کے پاس ہے اس کو عقل ابزاری کہا جاتا ہے. فلسفہ جس عقل کے بارے میں بات کرتا ہے وہ عقل منبع و معرفت بخش کو کہا جاتا ہے، یعنی خود تولید کرتا ہے معرفت، عقل اس معنی میں. غزالی نے پھر فلاسفہ کے خلاف کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. پہلے اس نے لکھی مقاصد الفلاسفہ تاکہ بتا سکے کہ مجھے فلسفہ آتا ہے. اس کے بعد پھر اس نے لکھی تحافت الفلاسفہ، جس کے اندر اس نے تقریباً 10 نظریے ایسے ذکر کیے ہیں کہ جس کے ذریعے کفر فلاسفہ کو ثابت کیا ہے اس نے، کہ ان 10 نظریوں کے مطابق فلاسفہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. مثلا اس میں سے ایک عالم کو قدیم ماننا ہے، قدیم مانتے ہیں، معاد جسمانی کا مسئلہ ہے، اور اس قسم کے مختلف اس نے کتاب ملتی ہے، اس کے جو رد ہیں وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. بس غزالی اور فخر رازی نے آ کر جو کام کیا، اہل سنت میں سے فلسفہ جو ہے وہ جم ہو گیا، اور آج اگر فیلسوف ملتے ہیں تو بہت کم ہیں، عقلیات اسی وجہ سے اہل سنت میں کم ہو گئی ہیں. پر یہ اہل سنت کی لیے مشکل ہے. محقق دوانی آ کر یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ادعا یہ ہے، ہمارا یا وجود ذہنی کے اندر یہ ادعا ہے کہ جو معلوم خارجی ہے، جو ماہیت خارجی ہے، وہ بعین ہی کیا آتی ہے، ذہن کے اندر آتی ہے. فرماتے ہیں یہ معلوم بذات جو کہ صورت ذہنی ہے، اور علم، یہ دونوں متحد ہیں، یعنی ایک چیز ہیں، اسی کو علم کہا جاتا ہے اور اسی کو معلوم بذات کہا جاتا ہے. معلوم بذات، معلوم الارض آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے، علم منطق کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. مثلا میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ میرے معلوم ہیں، مجھے آپ کے بارے میں علم ہے، لیکن آپ کی ذات معلوم بالارض ہے، لیکن آپ کی وہ تصویر کے جو میرے ذہن میں ہے، جس کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرا علم اصولی ہے اور علم اصولی مفاہیم کے ذریعے ہوتا ہے، میں مفہوم، آپ کے مفہوم کے ذریعے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کا مفہوم جو میرے ذہن میں ہے وہ کیا ہے؟ معلوم بذات ہے، کیونکہ وہ میری ذات کے پاس حاضر ہے، وہ میرے پاس حاضر ہے، بس وہ معلوم بذات بنے گا آپ کا جو مفہوم ہے، اور آپ کی خود جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ معلوم بالارض بنے گی. موقعِ دوانی یہ فرماتے ہیں کہ معلوم بذات، یعنی وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، وہ اور علم آپس میں کیا ہیں؟ متحد ہیں. پس جب یہ متحد ہیں تو اس صورت ذہنیہ پر فقط ایک مقولے کا اطلاق ہوگا، وہ کون سا ہے؟ مقولہ جو خارج میں ہے، وہ مقولہ کے جو خارج میں ہے. یہ اگر خارج میں جوہر ہے تو جب یہ ذہن میں آئے گی تو کیا ہوگی؟ جوہر کہلائے گی. اگر وہ خارج میں متا ہے تو ذہن میں بھی متا ہوگی. اگر جو ہے خارج میں کیف ہے، عین ہے، تو ذہن میں بھی کیا ہوگی؟ عین ہوگی. تو کہتے ہیں یہ جو علم کو کیف کا نام دیا ہے فلاسفہ نے، کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ علم ہے، اور علم مقولہ کیف کے تحت داخل ہوتا ہے، یہ کیف نفسانی میں سے ہے، تو یہ کیف نفسانی کہتے ہیں، پھر اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں فلاسفہ نے ان کو کیف نام دیا ہے تسامحاً، حقیقتاً وہ کیف نہیں ہے، تسامحاً اس کو کیف کہتے ہیں، مجازاً اس کو کیف کہتے ہیں. پس جو صورت ذہنی آپ کے پاس حاضر ہے اس وقت، اس کے اوپر وہی مقولہ صدق کرے گا کہ جو یہ خارج میں مقولہ رکھتی تھی. اگر خارج میں ماہیت جوہر تھی تو یہ ذہن میں آنے کے بعد بھی جوہر ہے، اگرچہ یہ علم بن گئی ہے، لیکن اس علم پر کیف کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ کیف اس ذہن کے اندر کیا ہے؟ تسامحاً نام دیا جاتا ہے، مجازن اس کو نام دیا جاتا ہے کیف کا. بس جب علم اور صورت ذہنی کیف نہ رہی تو دو مقولے صدق کریں گے اس کے اوپر؟ نہیں، ایک مقولہ صدق کرے گا، وہی مقولہ جو خارج میں ہے. بس ایک چیز ہے، ایک مقولہ ہے، اور اشکال وارد نہیں ہوتا، بس وجود ذہنی ثابت ہو جاتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ موقع دمانی یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کے اندر ایک تھوڑی سی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو عرض کروں گا، آج متن تطبیق کر لیتے ہیں تاکہ پیچھے نہ رہ جائیں. اصل مطلب یہاں تبیین ہو جائے، پھر میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محقق دوانی کیوں قائل ہوئے ہیں کہ علم کیف حقیقتا نہیں ہے بلکہ مجازن ہے و تسامحن ہے، دلیل ہے محقق دوانی کے پاس، بدون دلیل نہیں کہہ رہے، لیکن فعلا ابھی اصل مطلب آپ کے لیے بیان کر دیا ہے، یہ تطبیق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں اس مشکل اس کو دلیل کو عرض کروں گا۔ وَمِنْهَا مَا عَنْ بَعْضِهِمْ، کہتے ہیں بعض جو ہیں انہوں نے یوں جواب دیا جو کہ محقق دوانی ہیں، اَنَّ الْعِلْمَ لَمَّا كَانَ مُتَّحِدًا بِالذَّات مَعَ الْمَعْلُومِ بِالذَّات، کہتے ہیں علم جب متحد ہے بالذات، کس کے ساتھ متحد ہے؟ معلوم بالذات کے ساتھ، معلوم بالذات کیا ہے؟ عرض کیا تھا وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، کانا من مقولۃ المعلوم، تو پھر یہ علم کیا ہو جائے گا؟ کانا کی ضمیر جاری علم کی طرف، تو یہ علم ہوگا اس مقولے سے کہ جس مقولے سے وہ معلوم ہے، من مقولۃ المعلوم ہو جائے گا، ان جوہرن فجوہرن فجوہرن، یہ وہ سمدیہ کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی، مجھے تو ابھی وہ عبارت بھول گئی ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ اس قسم کی عبارت سمدیہ کے اندر ذکر ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ محذوفات کے بارے میں میرا خیال بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں اب آپ کے ذہن میں وہ عبارت ہے یا نہیں ہے، اسی طریقے سے دو جملے ہیں، ان جوہرن فجوہرن، ان کان جوہرن، اگر وہ معلوم خارجی جوہر ہوا، مغولہ جوہر اس پر صدق کیا، فہوا جوہر، تو پھر علم بھی کیا ہوگا؟ جوہر ہوگا، تو ہوا جو ہے وہ علم کی طرف پلٹے گی، وَإِن كَمَّن فَكَمُّن، تو وہ کیا ہوگا؟ کم ہوگا، وہاکذا، اسی طریقے سے آپ چل جائیں، پس چونکہ علم اور معلوم بالذات آپس میں متحد ہیں، ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ معلوم بالذات چونکہ خارج سے آیا ہے تو اس کا مقولہ وہی ہوگا کہ جو خارج والا ہوگا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمُ الْعِلْمَ كَيْفًا، تو فلاسفہ تو علم کو کیف کہتے ہیں، پھر اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں فَمَبْنِيٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فِي التَّعْبِيرِ، وہ اگر علم کو کیف کہتے ہیں تو وہ تعبیر میں تسامحن کہتے ہیں، ایسے ہی نام رکھ دیا بس، جیسے مثلا آپ ایک بندہ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ عالم رکھ دیتا ہے، تو حقیقت میں وہ عالم نہیں ہوتا، ایک نام رکھ دیا اس نے، اگر کسی نے نام جو ہے وہ جواد رکھ دیا ہے، وہ ایسے جواد رکھ دیا لیکن حقیقت میں دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا بخیل ہوتا ہے، مثلا اس میں یہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ علم کو کیف کا نام تسامح در تعبیر ہے، مجازن ان کو کہہ دیا گیا ہے، کما یسم کل وصف ناعت للغیر کیفن فی العرف العام، جس طرح کے کہتے ہیں کہ ہر وصف کہ جو غیر کے لیے صفت واقع ہو اس کو عرف عام میں کیف کہہ دیا جاتا ہے، مثلا کیسے کہتے ہیں کہ طلا کیفیت ہے فلز کے لیے، اب یہ طلا کو کیا کر دیا، چونکہ طلا وصف بن رہا ہے فلز کے لیے، تو اب کیا ہے اس کو کیفیت کا نام دے دیا عرف نے، حالانکہ کیف نہیں ہے طلا، ٹھیک ہے، لیکن عرف کیا کہتی ہے کہ یہ فلز کی کیفیت کا نام ہے طلا، یعنی کہ فلز جو مختلف کیفیت میں ہوتی ہے، ایک کیفیت اس کی کیا ہے طلا ہے، بس عرف عام جس طریقے سے فلز کو طلا اور سونے کا نام دے رہا ہے، اسی طریقے سے فلاسفہ نے علم کو کیف کا نام دے دیا، وَإِن كَانَ جَوْهَرًا، اگرچہ وہ جوہر ہوتا ہے، مثلا طلا خود کیا ہے جوہر ہے، درست ہے، لیکن کیا ہے اس کو کیف کا نام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس علم کو کیف کہنا تو تسامح ہی ہو گیا، اور معلوم بالذات کا مقولہ خارج والا ہو گیا، بس ایک چیز ایک مقولہ، بس اشکال وجود ذہنی وارد نہیں ہوتا، اور وجود ذہنی بھی ثابت ہو جاتا ہے، اشکال بھی وارد نہیں ہوتا، یہ محقق دوانی کا نظریہ تھا، اس کے اوپر رد کیا ہے انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک چند جملے اس کے اندر ہیں، اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، کہ وقت ختم ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔